نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میرا بیان چل رہا تھا بالوں کے سلسلے میں اور ناخنوں کے سلسلے میں. جو کچھ اس وقت تک ذہن میں آیا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا تھا. اسی سے متعلق ایک اور بات باقی رہ گئی تھی جو گزشتہ مجلس میں نہیں کہہ سکا تھا, اور وہ یہ تھی کہ سر کے بال ہوں یا کسی اور جگہ کے بال, اور اسی طریقے سے ناخن چاہے ہاتھوں کے ہوں یا پاؤں کے, بالوں کے اترنے کے بعد اور ناخنوں کے کترنے کے بعد ان کو نجاست میں ڈالنا ناجائز ہے. بعض کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ناخن کاٹے اور اسے بیت الخلاء میں پھینک دیا, ناخنوں کو بیت الخلاء میں گٹر میں ڈال دیا, یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے بعض کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کے بال سر سے یا داڑھی سے اٹھے اور انہوں نے اسی طریقے سے نجاست کی جگہ پر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, کہ ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے, اور جس طرح انسان کو عزت عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے اس کے اعضاء کو, اس کے بالوں کو, اس کے ناخنوں کو اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کو عزت عطا فرمائی ہے. اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ معاملہ اعزاز کا کیا جائے, اکرام کا کیا جائے. یہ نہیں کہ انہیں ڈال دیا پاخانے میں اور بیت الخلاء میں گٹر میں اور نجاست میں انہیں ڈال دیا, یہ ناجائز ہے جیسا کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے اور دوسرے مفاسد بھی, بالخصوص خواتین کے لیے تو اس کے اندر دوسری اور بہت سی مصیبتیں بھی ہیں کہ اگر خواتین اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کریں گی تو بعض اوقات ان بالوں کے ذریعے جادو کر دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات ان بالوں کے ذریعے جنات کا اثر ہو جاتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں خواتین کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ناخنوں پر کیا جاتا ہے, انسان کے ناخنوں پر یا اس کے بالوں پر یا اس کے کپڑوں پر کیا جاتا ہے, اور جادوگر اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے بال مل جائیں, خصوصاً کسی خاتون کے بال مل جائیں یا کسی خاتون کے ناخن مل جائیں تو پھر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ اس کے اندر خرابی ہے, دوسرے یہ خرابی ہے کہ جنات کا اثر بھی ان بالوں اور ناخنوں کے ذریعے ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کسی وقت آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ بیت الخلاء میں خبیث قسم کے شیاطین ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, جب حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے. بیت الخلاء میں جب یہ چیزیں ڈالی جائیں گے تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کی نظر پڑے گی اور اس کے ذریعے سے ان کا اثر ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے جو حکم دیا ہے ناخنوں کے سلسلے میں اور بالوں کے سلسلے میں, وہ حکم یہ ہے کہ ان کو جمع کر کے زمین میں دفن کر دیں, چاہے اپنے گھر کی کیاری میں دفن کر دیں, کسی اور کچی جگہ میں جب دفن کر دیں, لیکن اس کو باہر نکلا ہوا نہ چھوڑیں. اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ناخن کاٹے, ان کو جمع کیا, کسی کاغذ میں پڑیا میں انہیں باندھ لیا مثلا, اور اس کاغذ کی پڑیا کو ایک دو انچ کا گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا, اوپر سے مٹی ڈال دی. اسی طریقے سے بالوں کا معاملہ ہے کہ داڑھی کے بال نکلیں یا سر کے بال اتریں, ان دونوں کو جمع کر لیا جائے اور پھر اس کو ان تمام بالوں کو کاغذ کی پڑیا یا کسی کپڑے میں باندھ کر دفن کر دیا جائے, دو انچ گہری زمین میں, اوپر سے مٹی ڈال دی جائے. بے شمار باتوں سے اور بلاؤں سے حفاظت ہو جائے گی اس پر عمل کرنے سے. اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت کے حکم پر عمل ہو جائے گا, اجر و ثواب ملے گا. بعض علماء نے لکھا ہے جو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر سر کے بالوں کی حفاظت عورتیں نہ کریں اس طریقے سے تو ان کے سر کے بال مسلسل اترتے رہیں گے اور پھر وہ کبھی بڑے نہ ہوں گے. اگر وہ اپنے بالوں کی حفاظت اس طریقے سے نہیں کرتی ہیں بلکہ جہاں دل چاہا بالوں کو پھینک دیا تو اس کا اثر سر کے بالوں پر پڑے گا اور ان کے اندر افزائش اور ان کی بڑھوتری میں اور نشو و نما میں کمی آ جائے گی, حتیٰ کہ وہ تھوڑی سی پونچھ رہ جائے گی چٹیا کی اور کچھ بھی نہ ہوگا. تو اس لیے خواتین کو تو اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور چونکہ بالوں تک بات آ گئی ہے اس لیے ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی, اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلات والموصلات والمستوشمات والواشمات, کہ اللہ تعالی لعنت کرے ان عورتوں پر جو دوسری عورتوں کے بال لے کر اپنی چٹیا میں اور اپنے سر میں باندھ لیتی ہیں. والموصلات, اور ان عورتوں پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہے جو ایسا کام کراتی ہیں, یعنی وہ یہ کام کرتی ہیں کہ دوسروں کی چوٹی دوسری عورتوں کی چوٹی یا بال لا کر دے دی اور انہوں نے سر کے اوپر ان کو گون دیا. بال لگانے والی اور بال لگوانے والی دونوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی. یہ طریقہ اس زمانے میں رائج تھا جو زمانہ جاہلیت ہے, کہ اگر کسی عورت کے سر پر قدرتی طور پر بال چھوٹے ہیں اور کم ہیں یا بیماری کی وجہ سے اس کے بال اتر گئے تو ایسی صورت میں وہ بازاروں سے یا کسی اور عورت سے اس کی چوٹی کے بال یا پوری چوٹی لے آتی تھیں اور اس کو دے دیتی جو اس کے سر پر لگا دی جاتی تھی. اب معلوم ہوتا تھا کہ اس عورت کے سر پر بڑے بڑے لمبے بال ہیں. آپ نے ایسا کرنے والی اور کرانے والی پر لعنت فرمائی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری صاحبزادی بیمار ہو گئی تھی, بخار ہو گیا تھا, اس بخار کی وجہ سے اس کے سر کے بال اتر گئے. اب وہ بھی چاہتی ہے اور اس کا شوہر بھی چاہتا ہے کہ کسی دوسری عورت کے بال اس کے سر پر لگا دیے جائے. آپ نے منع فرما دیا کہ ہرگز ایسا نہ کرنا, اب بہت سختی سے منع فرمایا. تو اس کے ایسا کرنے والی پر اور کرانے والی پر لعنت اللہ نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی لعنت بھیجی. اس زمانے میں تو ایسا تھا لیکن آج کل تو یہ بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو تو معلوم نہ ہوگا لیکن جو شہر کے رہنے والے حضرات ہیں اور رہنے والی خواتین ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ باقاعدہ خرید و فروخت ہو رہی ہے انسان یعنی عورت کے بالوں کی. صدر کی دکانوں میں آپ چلے جائیے, خصوصاً بوہری بازار میں, وہاں دیکھیے کیسے رنگ برنگ کی چوٹیاں اور رنگ برنگ کے بال عورت کے لٹکے ہوئے ہیں مختلف اندازوں میں, اور ان کی خرید و فروخت ہو رہی. وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کے سر پر قدرتی طور پر کم بال ہیں یا وہ اپنے بالوں کو کٹتی ہیں لیکن کسی مجلس میں جانے کے لیے ان کو ضرورت ہے چوٹی دکھانے کی, تو وہ اسے خرید لیتی ہیں اور خرید کر پھر اسے استعمال کرتی ہیں. یہ بھی اللہ کی لعنت کے ماتحت ہے. یہ عمل جو کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی لعنت میں داخل ہے. اللہ تعالی ہماری خواتین کو محفوظ رکھے. تو یہاں پر آپ نے ایسی عورتوں کی پر لعنت فرمائی جو دوسری عورتوں کے بال لے کر یہ کام کرے. یہ صرف بالوں کے ساتھ خاص ہے, لیکن اگر ریشم لے کر چوٹی بنا لے یا کوئی اور دوسری چیز لے کر ایسی چوٹی بنا لے اور اسے استعمال کرنے تو وہ لاجائز نہیں. یہ صرف انسان کی اور اس بالوں انسان کے بالوں کے ساتھ خاص ہے, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر جانور کے بالوں کے ساتھ ایسا کر لیا گیا تو وہ بھی جائز ہے. لیکن دوسروں نے اس سے انکار کیا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ بالوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے. البتہ اگر سر میں بال کم ہیں اور ان کو اور اپنے سر کے بالوں کو ذرا لمبا اور طویل دکھانا مقصود ہے, تو جیسے ریشم آتا ہے اور دوسری چیزیں آتی ہیں, اس کی چوٹیاں آتی ہیں, ان چوٹیوں کو استعمال کر لیا جائے, وہ جائز. اور فرمایا آپ نے کہ والمستوشمات والواشمات, اور اللہ تعالی کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بدن کو گدواتی ہیں, اور ان عورتوں پر جو ان کے بدن کو گودنے والی ہیں. گودنے کا عمل آپ جانتے ہیں, گودنے کا ایک عمل تو یہ کہ دوا وغیرہ جیسے بچوں کے اگادی جاتی ہے گودا جاتا ہے, وہ اس سے مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی تھیں اور آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں, البتہ ایران کے آخری حصے میں اور عراق کے اندر ان لوگ عورتوں کی کثرت ہے کہ جو پر حتیٰ کہ اپنے مسوڑوں پر, جس سے دانت پیدا ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اپنے مسوڑوں پر گدواتی ہیں. کوئی صرف ستارہ بنوا لیتی ہیں, ستاروں کا مجموعہ ہو گیا اس کی پیشانی پر, کوئی پھول پتا بنا لیتی ہیں, کوئی اور کچھ اسی قسم کی چیز بنا لیتی ہیں. اس کا مقصود ہے صرف اپنی زینت, اپنی زیب و زینت اور اپنے حسن کو ظاہر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی. گودنے کا یہ عمل جو ہے یہ ہندوؤں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ ان کے مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر گدواتے ہیں. گدوانا اس کو کہتے ہیں کہ سوئی کے ذریعے سوراخ کریے جائیں بدن میں, اور پھر اس میں سرما یا کوئی نیل یا کوئی پکا رنگ بھر دیا جائے, وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. یہ ہے گودنے کا مطلب. تو ہندو وہاں پر کرواتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں, اور کہ وہ اپنے ہاتھوں پر کبھی تو نقش بنوا لیتے ہیں پھول کا, کبھی نقش بنوا لیتے ہیں کسی اور چیز کا, اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے ہاتھوں پر نقش بنوا لیتے ہیں اپنے بتوں کا. بتوں کا نقش بھی میں نے دیکھا ہے, ہنومان کا ہاتھ پر بنا ہوا ہے, بندر کا نقش. بندر ان کا وہ ہے معبود, جیسے آپ بندر کہتے ہیں وہ معبود ہے ان کا, اسے وہ اپنی زبان میں ہنومان کہتے ہیں. تو اس کا نقش میں نے بھی دیکھا ہے بعض ہندوؤں کے کڑائی کے اوپر. اسی طریقے سے ان کی عورتیں جو ہندو عورتیں ہیں وہ بھی اپنی کلائیوں پر نقش بنواتی ہیں. ادھر ہندوؤں میں یہ رواج تو رہتا کہ وہ اپنے چہروں پر, عورتیں اپنے چہروں پر یہ گدوائیں, لیکن ہاتھوں پر ضرور گدواتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی ان دونوں کے اوپر لعنت فرمائی, اللہ کی لعنت اس پر بھیجی. اس لیے کہ آخر اس حدیث کے آخر میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صورت کو تبدیل کیا ہے, اور جو اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ کریم کی آیتوں سے ماخوذ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صورت میں تبدیلی کرنا یہ حرام ہے, ایسا حرام ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت آئی. مثلا عورتیں ہیں, اللہ نے ان کو شکل و صورت دی بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت, بڑا خوبصورت ان کو بنایا, ان کے لیے زینت دی فطرتی طور پر ان کے سر کے بالوں سے اور لمبی لمبی چوٹیوں سے. اگر وہ سر کے بال منڈوا دیں یا کتروا دیں, بس ایسی ہی کراہت اس کے اندر آ جائے. اگر بالکل وہ منڈوا دے بغیر کسی عذر کے, بیماری ہے تو وہ الگ بات ہے, بیماری کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما رکھا ہے, لیکن بغیر بیماری کے کسی جگہ فیشن میں, مثلا ہمارے یہاں ہندوؤں کا ہوتا تھا کہ وہاں پر خاص خاص مواقع پر مرد بھی اپنے سر کے بال منڈوا دیتے تھے اور عورتیں بھی منڈوا دیتی تھیں, لیکن یہ عام نہیں تھا عورتوں کا منڈوانا. تو سر کے بال اگر عورتیں منڈوا دیں تو گویا اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو انہوں نے تبدیل کر دیا. اسی طریقے سے گزشتہ مجلس نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے زینت رکھی ہے داڑھی میں, اب اگر کوئی اس کو برباد کرے گا تو اس نے اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو برباد کر دیا, بدل دیا, اور اس کے اوپر بھی یہ لعنت آئے گی جو اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے, کیونکہ علت وہی پائی جا رہی ہے یہاں پہ. ایسے ہی جو شخص, جو مرد عورتوں کی ریس کرے اور ان جیسی شکل و صورت بنائے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا, کیونکہ اس نے اپنے رب کی دی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کیا. جیسے یہ ہجڑے اور زنخے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, قوم پھرتی رہتی ہے ڈھول ڈالے ہوئے, کہ انہوں نے اپنی شکل و صورت کو تبدیل کیا. اللہ نے بنایا تھا ان کو مرد, لیکن انہوں نے تبدیل کیا اپنی شکل و صورت کو اور بن گئے زنخے, عورت بنا دیا اپنے آپ کو, اپنی عادت میں بھی, اپنی باتوں میں بھی, اپنے ٹھمکوں میں بھی, اپنی ادا میں بھی. ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو جو بھی اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو بدلے گا اور وہ مریض نہ ہو, مریض ہے تو اور بات ہے, تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. اسی طریقے سے یہ گودنے اور گدوانے والی کا قصہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کرنے والی ہے, لہذا ان کے اوپر لعنت ہوگی. ہے تو یہ لمبا قصہ, بہت سی عورتوں کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے, لیکن آگیا ہے تو میں عرضی کر دوں. اور فرمایا لعن اللہ المتنمصات, وہ عورتیں جو اپنی بھووں اور اپنی ابرو کے بالوں کو چمٹیا سے نوچتی ہیں, ان کی ابرو جو ہیں وہ ذرا بے ڈھنگے طریقے سے اللہ نے بنا دی, پیدا کی ہیں, اور وہ انہیں تلوار کی طرح بنانا چاہتی ہیں تاکہ ان کا حسین ہونا ظاہر ہو جائے, اور وہ اس سے جو زائد بال ہیں ان کو چمٹی سے نوچتی رہتی ہیں, اس کے اوپر بھی آپ نے لعنت فرمائی. مرد اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اس زمرے میں نہیں, اس لیے کہ آپ نے جو اس کی علت بیان فرمائی وہ بیان فرمائی اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ حسن کی طلبگار ہیں, اپنے آپ کو حسین ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں, اس لیے لعنت فرمائی. مرد اپنے حسن کی نمائش کے لیے ایسا نہیں کرتا, وہ کسی ضرورت سے کرتا ہے, تو وہ اس کے اندر داخل نہیں. اور فرمایا کہ ول درمیان جھیری پیدا کرانے والی دانت, باز کے دانت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں, پیوست ہوتے ہیں, پیوست ہوتا ہے ایک دانت دوسرے دانت سے, درمیان میں کوئی جھیری اور کوئی درار رہی ہوتی. لیکن اس زمانے میں کیا آج کل بھی عورتوں کے اندر یہ معیار حسن قرار دیا گیا ہے, تو ان کے دانتوں کے درمیان جھیری ہونا چاہیے, یعنی کیا کہیں گے اسے, ریخ ہونا چاہیے, دونوں دانتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے, جسے ہم اردو میں جھیری کہتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ عورتیں ایسا کرتی تھیں کہ دندان ساز کے پاس جاتی تھیں اور اپنے دانتوں کے درمیان جن کے دانت پیوست تھے ان کو وہ ریتی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جھیری کروایا کرتی تھی تاکہ حسین و جمیل معلوم. آپ نے ان پر بھی لعنت فرمائی. البتہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا کراتی ہے تو اس پر کچھ نہیں, اس لیے آپ نے فرما دیا للحسن, وہ اپنے حسن و جمال کو دکھانے کے لیے ایسا کراتی ہیں, تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. آگے فرمایا المغیرات خلق اللہ, یہ تمام عورتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت کو بدلا ہے, اس لیے ان کے اوپر یہ لعنت ہے. اس سلسلے میں بھی بہرحال اہتمام اور احتیاط کرنا چاہیے. کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک قصہ پہنچ گیا, اب میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ ختم ہو گیا, میں تو چلا تھا یہاں سے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں ان سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور کس کس انداز میں ہوتے ہیں, ان کا طریقہ, ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, وہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا. ہاتھوں تک بات پہنچی تھی, وہاں سے فوراً ٹانگوں تک, پاؤں تک بات پہنچ گئی ناخنوں کی وجہ سے, اور وہیں سے پھر سر کے بالوں کی طرف اور دوسرے بالوں کی طرف بات پہنچ گئی. اب میں پھر اسی پہلی بحث کی طرف آتا ہوں. اور ہاتھوں کے بعد ہے حضرت پیٹ. انسان کو اللہ نے انسان ہی کو کیا, ہر جاندار کو اللہ نے پیٹ عطا فرمایا ہے, شکم جسے کہتے ہیں, یہ پیٹ. اور انسانی بدن کی پوری مشین اس کے اندر ہے. جیسا کہ اطبہ جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں, بس یہیں سے انسانی بدن کی نشو و نما کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. بہت سے اعضا اندر اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں اس پیٹ کے اندر, اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ اگر ایک میں بھی خلل پیدا ہو جائے آدمی مر جائے, یہ جسم باقی نہ رہے اس کا. سب سے پہلے پیدا ہے, حلق سے نیچے پہنچے, سینے سے نیچے پہنچے, معدہ آ گیا. معدہ مشکیزے کی طرح ایک لمبی سی چیز ہے, جیسے لمبا غبارہ ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی قدرتیں پیدا فرما دی. ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے, حرکت میں رہتا ہے. اس کی حرکت جو ہے وہ اسے پیسنے والی حرکت ہے, ایسے دبا کر پیستا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ پیدا فرما دیا کہ جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دے. اب اگر کسی کے معدے میں خلل پڑ جائے, خدا نہ کرے, زندگی اجیرن ہو جاتی, وبال بن جاتی. نہ کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو, نہ اس کے اندر طاقت آتی. اسی لیے حدیث شریف میں معدے کی اصلاح اور معدے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض ہدایتیں دی گئیں. ابھی عرض کر دوں گا میں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ المعدۃ بیت الادواء, معدہ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے. چنانچہ اکثر و بیشتر بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں. اب پھر آپ نے اس کا علاج بیان فرمایا, وعوّد کل بدن ما عوّدتا وآت کل کھانے اپنے بدن کو وہی کھلاؤ, اپنے معدے میں وہی چیز داخل کرو جس کے کھانے کو تم عادی ہو. اس حدیث کے اندر کلام ہے محدثین کا, لیکن میں اس حیثیت سے اس کو ذکر نہیں کر رہا. میں تو اس حیثیت سے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے معدے کے بارے میں آپ نے کیسی بنیادی تعلیم دے دی کہ اس معدے کی حفاظت کرو. جس چیز کا معدہ عادی ہو چکا ہے, بس وہی چیز اس کو کھلاؤ اور وہی دو. اور پیٹ کی صورت میں نمودار ہو. بعض اوقات اسی معدے کے اندر بخارات جمع ہو جاتے ہیں جن کو ریح کہتے ہیں, اور وہ اوپر کی طرف چڑھتی ہیں اور نیچے کی طرف بھی جاتی ہیں. اوپر کی طرف چڑھتی ہیں اور باہر اور نیچے کی طرف نہ جا سکیں تو پھر اور درد ہوتا ہے, جسے درد کولنج کہتے ہیں, آنت کا درد کہتے ہیں, فلاں کا درد کہتے ہیں. بیماریوں کا گھر ہے یہ معدہ, اس لیے اس کو وہی چیز دو جس کی عادت ہے, جو یہ برداشت کر سکتا ہے, جو کھا سکتا ہے. یہ تو آپ نے بنیادی طور پر فرما دیا, لیکن اس کی اور تفصیلات بھی آئی ہیں جس سے معدے کی حفاظت معلوم ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے غالباً, آپ نے فرمایا کہ اپنے معدے کے تین حصے کرو اپنے معدے کے. پہلا حصہ تو یہ رکھو کھانے کے لیے, ایک حصہ رکھو پانی کے لیے, تیسرا حصہ مقرر کر لو سانس لینے کے لیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ خوب اناپ شناپ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ, اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو معدہ پھول جائے گا اور سانس لینا دوبھر ہو جائے گا. جیسا کہ ہم میں سے حوث پرستوں کی رمضان میں کیفیت ہوتی کہ رفتار کے وقت خوب بھر دیا, اب کیفیت یہ کہ پڑے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, سانس تک نہیں آتی, یہ کیفیت ہو جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ اناپ شناپ نہ کھاؤ, معدے کو پوری طرح پر نہ کرو بلکہ اسے خالی چھوڑ دو. معدے سے متعلق تین چیزیں, ایک تو ہے کھانا, اس کا کر دو, کہ بھوک اگر ہے تو اس کا ایک تہائی حصہ کھانا کھاؤ اور پھر ایک حصہ کر دو پانی کے لیے. لہذا معدہ پر ہو گیا دو چیزوں سے, تیسرا حصہ خالی رکھو تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو. لیجیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے گلستان, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کسی بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا مدینہ منورہ تاکہ وہاں پر بیمار صحابہ کرام کا علاج کرے. طبیب بڑا ماہر اور بڑا مشہور تھا. سال بھر تک وہ طبیب مدینے میں بیٹھا ہوا مکھیاں مارتا رہا, ایک مریض اس کے پاس نہیں آیا. پورا سال اسی طریقے سے گزر گیا. اسے بڑا تعجب ہوا. پھر اس نے دریافت کہ بھئی تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تم بیمار نہیں ہوتے؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہ ہمارا معمول اور طریقہ یہ ہے کہ جب خوب بھوک لگتی ہے تو کھانے پر بیٹھتے ہیں, اور جب بھوک تھوڑی باقی رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, یعنی معدے کو پوری طرح پر نہیں کرتے. شدید بھوک کے وقت کھانے کو بیٹھتے ہیں, اور جب باقی رہ جائے تھوڑی بھوک تو ہم اٹھ جاتے ہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہیں تو کبھی بیماری آئے گی ہی نہیں, یہاں پر تم میرا آنا بیکار ہو گیا, تمہارے پاس کوئی مرض نہیں آئے گا. چنانچہ واپس چلا گیا. آپ نے بھی یہی تعلیم دی کہ آپ حصے کر لو, یعنی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ, اناپ شناپ نہ کھاؤ, کھانے کی جگہ بھی رکھو, پینے پانی کی جگہ بھی رکھو, اور سانس کی جگہ بھی رکھو. آپ کا جب دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ جب اس اصول پر آپ عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور دل میں نشاط رہے گا, کبھی گرانی پیٹ کی نہیں ہوگی, کبھی گرانی سر کی نہیں ہوگی, اور بہت سی مصیبتوں اور بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی. اب دیکھ لیجئے آپ نے اس معدے کی صحت کے لیے کتنا اہتمام کتنے اہتمام سے ہمیں تعلیم دی. اور اسی طریقے سے ہم مختلف قسم کی چیزیں, اب جب تک دسترخوان پر 10 چیزیں کھانے کی نہ ہو ہمیں مزہ نہیں آتا. یہ بھی اطباء کے اور ڈاکٹروں کے قول کے مطابق مضر صحت ہے. سادہ کھانا ہو اور ایک ہو, زیادہ سے زیادہ دو ہو, جیسا کہ حدیث بخاری کے اندر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالنوں سے منع فرمایا, نہا عن الادامین, 2 سالنوں سے منع فرمایا. یہ جو ممانعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے لیے ایسا حکم فرمایا. 2 سالنوں سے منع فرمانے کا منشا ہی ہے کہ جب 2 مختلف قسم کے سالن ہوں گے دسترخوان پر, اور ہر ایک کا اثر الگ الگ ہوگا, ہر ایک کی خاصیت الگ الگ ہوگی, تو اب پیٹ کے اندر اور معدے کے اندر کچھ گڑبڑ پیدا ہونے کا امکان ہے. سادہ کھانا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ تو ایک سالن اگر ہو تو بہت ہی اچھا ہے, ورنہ دو تین سالنوں کی بھی اجازت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ممانعت جو ہے یہ شرعی ممانعت نہیں. تو یہ آپ نے طریقہ معدے کی صحت کا بیان فرمایا, اور معدے سے ہی تمام چیزیں چلتی ہیں. جو کچھ بھی آپ غذا بھرتے ہیں اپنے معدے میں وہ نیچے جاتی, اور ہر ہر چیز اپنا اپنا کام اس غذا پر کرتی رہتی ہے. بیچارے مسکین آدمی کو اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے پیٹ میں کون سی مشین چل رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. سو رہا ہے تو مشین چل رہی ہے پیٹ کے اندر, جاگ رہا ہے تو مشین چل رہی ہے, چل رہا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے تو مشین چل رہی ہے. یہ مشین بند نہیں ہوتی, اور بند اس وقت ہوگی جب انسان رخصت ہوگا. تو یہ مشین چل رہی ہے اور یہ غذا اپنے اپنے مقام پر جا کر اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اس غذا سے کشید کرنے والی مشین اندر لگی ہوئی ہے جو اس کے جوہر کو کشید کرتی ہے, غذا کے جوہر کو کھینچ لیتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے جیسے کہ حضرات اطباء اور ڈاکٹر جانتے ہیں کہ وہ تمام جوہر لے کر پھینک دیتی ہے وہ گردوں کی طرف, وہاں پر اس کی صفائی ہوتی ہے, وہاں سے پھر وہ جوہر نکلتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے جگر کی طرف, وہاں پر اس کا خون بنتا ہے, اور وہیں سے پھر کچھ آکسیجن ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہے, وہاں پھیپھڑے اپنا کام کرتے ہیں. یہ مشین سب اندر چل رہی ہے, ہم نادانوں کو پتہ بھی نہیں. کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ یہ مشین میں پہنچتی ہیں چیزیں اور اپنا اپنے جوہر جو کچھ اس کے اندر ہے وہ مشین کھینچ لیتی ہے, اور کھینچ کر پھر اس کو آگے بڑھاتی ہے. وہ مختلف مشینوں کے اندر جاتا ہے, اور وہاں جا کر پہلے صفائی اس کی ہوتی ہے, پھر کہ جو پیشاب ہے وہ الگ کر دیا گیا, اور جو اس کے اندر اصلی جوہر ہے اس کو الگ کر دیا گیا, پھر اسے جگر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے, وہاں پر جا کر وہ خون بننے لگتا ہے, اور وہاں سے پھر دوسری طرف جاتا ہے. اس طریقے سے اندر یہ تمام گشت کر رہا ہے غذا کا جوہر, سب سے فارغ ہونے کے بعد دل کی طرف آ جاتا ہے اور وہاں جمع ہو جاتا ہے. یہ دل پورے جسم کے اندر پھینکتا ہے اس خون کو جو اس سے نکلا ہے, غذا کے جوہر سے جو نکلا ہے, پورے جسم کے اندر پھینکتا ہے, دماغ سے لے کر قدم تک اور ناخن تک پھینکتا ہے. اس پر انسان کے ڈھانچے کا, جسمانی ڈھانچے کا مدار ہے. اب بتائیے, اگر معدہ صحیح نہیں ہوگا تو خون کیسا ہوگا؟ غذا صحیح نہیں ہوگی تو خون کیسا ہوگا؟ اس لیے ان دو چیزوں کی آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ احتیاط کرنے کی ہدایت فرمائی. خلاصہ یہ نکلا, یہ تو میں ابھی عرض کر رہا ہوں صرف جسمانی اعتبار سے, انشاءاللہ بعد میں کچھ روحانی اعتبار سے بھی عرض کروں گا. جسمانی اعتبار سے تو یہ ہوا کہ پیٹ کی اور معدے کی حفاظت کرو, جس کا طریقہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا جو حدیثوں میں, کہ جو غذا معمول کی ہے اور جس کی عادت ہے وہی کھاؤ, اور دوسرے یہ کہ اپنے معدے کی صفائی رکھو, اور اطباء اس کی صفائی کرتے ہیں, تنقیہ کراتے ہیں, اور وہ دست آور دوائیں دے کر صاف کرا دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس معدے کے اندر فاسد مادہ جمع ہو جائے گا تو ہضم کے اندر خلل واقع ہوگا, اور بعض اوقات اس سے ہیضہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے اس کی صفائی کا بھی آپ نے حکم دیا, اس کو صاف رکھو. صاف رکھنے کا بہترین طریقہ یہی بتا دیا کہ معمول کے مطابق غذا کھاؤ, زیادہ غذا نہ کھاؤ, اور اپنے معدے کو خالی رکھو. انشاءاللہ اس سے جو کچھ بھی صورتحال پیدا ہوگی صحت والی پیدا ہوگی. اس وقت تو بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس معدے سے متعلق کچھ روحانی باتیں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو اور ہمارے بال بچوں کو اور گھر والوں کو اللہ تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے, طاقت و قوت اور توانائی عطا فرمائے. ہر بیماری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، بد امنی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں امن و امان اور امن و دائمی امن و امان عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ دنیا میں بھی آسانی کا اور نرمی کا معاملہ فرمائے، اور آخرت میں بھی نرمی و آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیں، بدنامی اور ناکامی سے محفوظ رکھیں، اور محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.